سورة الحشر، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سورة حديد، اس سے ایک لفظ میں بڑھ گیا صرف، وہاں تھا سبح لله ما في السماوات والأرض، یہاں ما فی کا اضافہ. تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں، گویا کہ ایمفیسس بڑھ گیا. باقی وہی دو اسماء گرامی اللہ کے، وہو العزیز الحکیم، وہ العزیز ہے، زبردست ہے، اس کا اختیار مطلق ہے، اس میں کوئی چیکس اینڈ بیلنس نہیں ہے، لیکن حکیم ہے، کمال حکمت والا ہے. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. اس میں اب یہ غزوہ بنی نضیر کا ذکر ہو رہا ہے. تین قبیلے سے مدینے میں جب حضور تشریف لائے، بنو قینقاع، بنو نضیر، بنو قریظہ. سب سے پہلے ان تینوں سے معاہدہ ہو گیا. سب سے پہلے شرارت کی تھی غزوہ بدر کے فوراً بعد، وہ بنو قینقاع نے کی تھی. انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی، شرارتیں کی، تو حضور نے ان کو مدینے سے نکال دیا. دوسری باری آئی اس کی، یہ ہے بنو نضیر. غزوہ احد کے بعد، سن 3 میں غزوہ احد ہوا ہے، سن 4 میں ان کا واقعہ پیش آیا ہے. انہوں نے، ان کا سردار تھا کعب بن اشرف، اس نے بڑی ریشہ دوانی شروع کی. قریش کے ساتھ سلسلہ جنبانی ہو رہا ہے، خود بھی گیا کسی طریقے سے، ہم تو ہماری جان جیتنے آ گئی ہے، محمد آ گئے وہاں پر، آپ کی قوم کے لوگ ہیں، اب آپ ہی ہمیں ہماری جان ان سے چھڑائیں، اور آپ لوگ حملہ کریں، ہم اندر سے مدد کریں گے. لہذا یہ ساری ریشہ دوانی ہو رہی تھی. ایک مرتبہ حضور کو بلایا، کچھ معاملات کے گفتگو کرنی ہے، جہاں بیٹھے ہوئے تھے کسی دیوار کے سائے میں نیچے، اس کے اوپر سے ایک بڑی چکچکی کا پاک یہ پھینکا تھا کہ حضور کو ہلاک کر دیں. یہ ساری ان کی طرف سے ریشہ دوانیاں ہو رہی تھیں. اس کے بعد بالآخر حضور نے فیصلہ کیا اور ان کے خلاف اقدام کیا. ربیع الاول سن 4 میں محاصرہ کر لیا ان کا. 6 دن یا یہ کہ مختلف تعداد آئی ہے دنوں کی، یہ محاصرہ جاری رہا. ان میں ہمت نہیں ہوئی کہ یہ مقابلہ کرتے. بالآخر انہوں نے سرنڈر کر دیا اور طے یہ پایا کہ انہیں جانے کی اجازت ہوگی اور جو سامان بھی وہ یہاں سے لے جا سکے، کیونکہ یہ ظاہر بات ہے کہ ان کے مکان تھے، وہ مکان بھی وہ گرا رہے تھے، کواڑ بھی لے جائیں، وہ جو اوپر کلیاں لگی ہوئی ہیں وہی لے جائیں، تو یہ سب قسم سے پورا قبیلہ ہے نکل گیا، جو سامان اٹھا کر لے جا سکتے تھے وہ لے گئے. وہ تیسرا معاملہ جو ہوا تھا وہ بنو قریظہ کا ہوا، وہ غزوہ احزاب کے بعد ہوا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ احزاب کے اندر. اس طرح ایک ایک کر کے تینوں قبائل نے یہود کے وعدہ خلافی کی اور پھر وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے. یہ بنو نضیر کا معاملہ ہے. وہ نبی اخرجہ نذیر کفر الحم الکتاب میں دے آ رہی، وہی ہے جس نے نکال باہر کیا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے، ان کے گھروں سے لے اولی حاصل، پہلے جمع ہونے کے وقت. یعنی مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا معاملہ، جنگ ہوگی، یہ سامنے آئیں گے، میدان میں آئیں گے، جنگ ہوگی، خوریزی ہوگی. ان لوگوں کی بڑی برتیں تھیں پہلے تو، بہت برتیں مارتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. مسلمانوں کو ایسے تمہاری جنگ ہوئی ہے، اگر ہم سے اگر معاملہ مقابلہ پیش آئے تو تمہیں معلوم ہوگا جنگ کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ آل عمران کے بالکل شروع میں اس کا تذکرہ ہے. لیکن یہ کہ امن الحاصل یا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی ہی مرتبہ جمع ہوئے ہیں، مسلمانوں نے آگے محاصرہ کیا اور یہ نکل آئے اور ہتھیار رکھ دیے. یا اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی مرتبہ کے یہاں سے نکالے جا رہے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ خیبر سے بھی کھڑے جائیں گے. حضرت عمر کے زمانے میں تو جزیرہ نما عرب کو خالی کرا دیا گیا عیسائیوں سے اور یہودیوں سے. پھر ایک اور حشر ہونے والا ہے، وہ قیامت کا حشر ہے. تو اول الحشر یہ ہے جو ہوا ہے، ان کے ساتھ پیش آیا. ماں گرم تمہارا ہو گیا، مسلمانوں تمہارا بھی گمان یہ نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے اتنی آسانی سے. وہ جنو، اور ان کا بھی ایک یقین تھا، اللہ مان یا تو ہوں حسون ہوں، کہ ان کے جو قلعے ہیں وہ انہیں بچا لیں گے، ان کی حفاظت کریں گے. من اللہ ہے، اللہ سے پاتا ہوں اللہ من ہے تو رم یہ کرتے گو، تو اللہ نے تو ان پر حملہ کیا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان ہی نہیں تھا، یعنی ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. باہر سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اللہ کو، اللہ نے ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا. وہ قذف اپنی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے روب جو ہے وہ ڈال دیا. یہ خربون وجود ہوں, دیکھ لو وہ خود اپنے گھر جو ہیں ان کی تخریب کر رہے ہیں, توڑ رہے ہیں, کوئی کیوار نکالنے کو, کچھ کھڑکی نکالنے کو, کوئی چوکٹ نکالنے کو, کوئی اور اوپر کچھ جو ہے کڑیے اور سیفی لے جانے کے لیے. یہ خربون وجود ہوں بے عیدی ہی, اپنے ہاتھوں سے بھی تخریب ہو رہی ہے, وعید المومنین اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی. فاعتبروا یا اولی الابصار, تو اے آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو. یہ گویا کہ سنایا جا رہا ہے بنو قریظہ کو بھی, جب تم رہ گئے ہو ایک رہ گیا عبرت حاصل کرو. ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء, اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ ذمہ دیا ہوتا کہ ان کو جلا وطن کیا جائے گا, لعذبہم فی الدنیا, تو انہیں اور سخت عذاب دیتا دنیا کی زندگی میں. ولہم فی الآخرت عذاب النار, اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کی زدم زدہ کی. ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب, اور جو اللہ کے ساتھ اس کے ساتھ زدم زدہ کرے, اللہ کے ساتھ اللہ کی مخالفت پر قبر کسنے, تو جب سن لو کہ اللہ تعالیٰ تو پھر سزا دینے میں بہت سخت ہے. ما قطعتم من لینۃ او ترکتم موہا قائمۃ علی اصولہا, جو بھی تم نے لینا, یہ ایک خاص قسم کے کھجور کا درخت ہوتا تھا لینا, ان کے جو یہ گڑھیاں تھیں, ان کے جو مکان تھے, حویلیاں تھیں, ان کے چاروں طرف جو ہے کھجوروں کے اس طرح کی بار سی جیسے لگی ہوئی تھی, ایک طرح کی فصیح کھجوروں کا درخت جمے, تو جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو بعض جگہوں سے انہوں نے کھجور کے یہ درخت کاٹے, اس لیے کہ حملہ کرنے کے لیے تو کھلی جگہ چاہیے تھی. تو انہوں نے پھر پروپیگنڈا بنایا, اسکندر بنا دیا, دیکھو یہ اللہ کے رسول بنے پھرتے ہیں اور یہ اہل ایمان اور یہ درخت کاٹ رہے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اس اقدام کی طرف اس کا جواب عطا فرمایا ہے کہ یہ تم نے صحیح کیا تو غلط کام نہیں کیا. ما قطعتم من لینۃ او ترکتم, تم نے جو بھی وہ کھجور کے درخت کاٹے یا جو بھی تم نے چھوڑ دیے ہوئے, قائمۃ علی اصولہا, جو اپنی جڑوں پر کھڑے ہوئے ہیں اب بھی, فبإذن اللہ, یہ سب اللہ کے اذن سے ہوا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں روکا ہے تو ان کا نہ روکنا وہ یقین اللہ کی طرف سے اس کی ایک منظوری اور اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امپلائڈ جو ہے اس کی سینکشن ہے. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولہا فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین, اور یہ اس لیے تھا تاکہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے اور ذلیل و خوار کرے. اب اس سورہ مبارکہ کا یہ اہم ترین مضمون آ رہا ہے, اور وہ ہے فے کا مال. مال غنیمت جب جنگ ہو اور جنگ کے نتیجے میں جو مال ملے وہ مال غنیمت ہے, اس کا حکم سورہ انفال میں آ چکا. خمس جو ہے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور ابن السبیل اور مسافر کے لیے, چار حصے تقسیم ہو جائیں گے مجاہدین کے مابین جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا, اور ان میں سے جو سواری والے ہوں گے دوہرا حصہ, اور جو پیدل ہوں گے انہیں اکیلا. یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی, لہذا یہ مال فے ہے, یہ غنیمت نہیں ہے, یہ مال فے ہے, اور یہ کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا ہے. گویا کہ اس میں کسی کو بھی مسلمان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا سوائے اس کے بھی جو اللہ کا رسول کسی کو فقیر کو غریب کو مسکین کو دینا چاہے, والا نواز. وما افعل له على رسوله, اور جو مال کے ہاتھ لگا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول کے, منہم ان سے یعنی بنو نضیر سے, فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب, تو دیکھو اے مسلمانوں تم نے ان پر نہیں دوڑائے نہ اپنے گھوڑے نہ اونٹ, ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء, یہ تو اللہ کی حکمت ہے, مشیت ہے, اس کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے. یہ خاص قدرت خدا مندی سے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا, انہوں نے خدا کے سرنڈر کر دیا, تو تمہیں تو جنگ کرنے کی نوبت پیش نہیں آئی, لہذا یہ مال غنیمت نہیں ہے. والا کل شہید اللہ والا کل شہید قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ حکم آ رہا ہے, ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرآن, جو مال بھی ہاتھ لگا دے اللہ اپنے رسول کے ان تمام بستی والوں سے, فللہ وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل, اس کا جو مسلک ہے وہ یہ کہ اللہ اس کا رسول, اس سے مراد اسلامی ریاست, پھر رسول کے اپنے اخراجات, اپنی ازواج مطہرات کا دان نفقہ, اپنے جو ذمہ داریاں ہیں معاشرتی, پھر رسول کے قرابت دار, ساری باتیں ذو القربا جو ہے وہ عام آدمی کے بھی قرابت دار ہے، ان کے ساتھ اس میں سلوک ہوتا ہے، تو رسول کے بھی تو قرابت دار ہیں، اور رسول کا کوئی اور ذریعہ بات تو ہے نہیں. وہ یتامہ والمساکین والمسلمین، باقی اس کے علاوہ جو مستحق ہیں، فقراء ہیں، غریب ہیں، اور ان کے لیے محتاج ہیں. کہ لا یکون دولکم بین الاغنیاء منکم، اور یہ اہم ترین اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹوز ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ لا یکون، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیروں ہی کے مابین چکر لگاتی رہے. یعنی ظاہر بات ہے کہ اب جو لوگ بھی جنگ میں حصہ لیا ہے، جن کے پاس گھوڑے بھی تھے اور اونٹ بھی تھے، اب ان کو دونوں دونوں حصوں مل جاتے سارے سوال میں سے، تو گویا کہ جو لوگ پہلے ہی سے کچھ مرفع الحال ہیں، جن کے پاس پہلے ہی کچھ ہے، انہی کی طرف مال اور بڑھ رہا ہے، اور جو بیچارے غریب ہیں وہاں کے، وہ گویا کہ اس سے ان کی غربت کے اظہارے کی کوئی شکل نہیں ہو پائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ہے کہ دولت کی تقسیم ہو ایسی کہ اس کی سرکولیشن جو ہے معاشرے کے اندر، اس کی گردش سے دولت ایسی ہو کہ سب کو حصہ ملے اور سوسائٹی کے تمام طبقات جو ہے اس سے مستفید ہوں. کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ مال تمہارے امیروں ہی کے مابین گردش میں رہے. اس کی سادہ سی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں روپے کا جہیز لے کر ایک کروڑ پتی کے بیٹے کے گھر چلی گئی. گویا کہ وہ لاکھوں روپے کے جہیز میں گردش تو کی، لیکن ایک کروڑ پتی سے نکل کے دوسرے کروڑ پتی گھر چلی گئی. یہ دولت گردش کر رہی ہے اسی ایک اونچے طبقے کے اندر، پوری کے اندر جو ہے گردش ہو رہی ہے. گردش ہے بھی اگر تو ان کے مابے ہونا یہ چاہیے کہ یہ سوسائٹی کے تمام طبقات کے اندر اس کا رفلوس ہو رہا ہو، سب کو اس سے فیض پہنچ رہا ہو، تاکہ یہ جو قدر اس قدر جو ہے اونچ نیچ ہے، اتنی عدم مساوات ہے، وہ ختم ہو. وہ مساوات کے تمام انسان بالکل برابر کر دیے جائیں، وہ تو نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. وہ تو کمیونزم بھی مر گیا اور ایک دن کے لیے بھی اس مساوات کو قائم نہیں کر سکا. یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو اتنا فرق و تفاوت تھا، وہ نہیں ہے کہ جو امریکہ میں آدمی ہے اور اس وقت بھی تھا، وہ فرق و تفاوت وہاں نہیں تھا، لیکن یہ بالکل برابر سپاہی اور سپہ سالار برابر تو نہیں ہو سکتے، کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا. لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ معاشرے کے ایک طبقے میں ایک طرف کو احتیاج ہی احتیاج بڑھتی چلی جائے، بھوک ہو، احتیاج ہو، جس کے لیے کہ یہاں تک فرمایا حضور نے قادل فقر اور یہ پورا کفرا، فقر جو ہے احتیاج وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور جدید میں جو بھی معاشی مسائل کی پیچیدگیاں پیدا ہونے والی تھی، اس کا بڑا گہرا فہم جو تھا سب سے پہلے جس عالم دین کو ہوا ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی. ان کا کہنا یہ ہے کہ جس معاشرے میں، جس ملک میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک طرف دولت کے انبار ہوں گے، نتیجہ یہ کہ عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی. دوسری طرف عام لوگ جو ہیں وہ ڈھور ڈنگر بن کر رہ جائیں گے، وہ بار برداری کے جانوروں کی حیثیت اختیار کر لیں گے کہ صبح سے لے کے شام تک کمر کھول دینے والی جو ہے مشقت کر کے بھی بمشکل اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں. تو گویا کہ یہ غیر مساوی تقسیم نظام تقسیم دولت جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے، ادھر بھی کاٹے گی ادھر بھی کاٹیں گے. جدھر ایکوموڈیشن اور ویلتھ ہو رہی ہے، ادھر عیاشیاں ہیں، بدماشیاں ہیں، ادھر جو بھی کچھ ہو رہا ہے الگ تڑلے ہیں، نمود و نمائش کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، اس سے اور جو ہے دل پھٹ رہے ہیں. کسی بڑے شیر صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور پوری کوٹھی بکائے نور بنی ہوئی ہے، ایک ایک پتے کے ساتھ انہوں نے لگا رکھا ہے ایک ایک بلب، اور دوسری طرف اسی کوئی اس شیر کا کوئی نہ کوئی شوفر بھی ہے، کوئی اس کا کھانا پکانے والا ہے، کوئی چوکی دار ہے، کوئی مالی ہے، اور اس کے گھر میں بچی جو ہے بوڑھی ہو رہی ہے اور اس کا ہاتھ پیلا نہیں ہو سکتا، اس لیے کچھ نہیں اس کے پاس. تو ان ملازمین کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ انما یرید الشیطان و یوقیع بینکم العداوت والبغضاء، شیطان تو چاہتا ہے تمہارے مابین دشمنی اور بغض کی جذبات پیدا کرے، وہ پیدا ہو رہے ہیں. دوسری طرف فقر ہے، قادر فقر و یقول کفرا، تو اس میں یہ ضرورت ہے کہ لا یقول دولتم بین الاغنیاء منکم، نظام ایسا ہونا چاہیے کہ منصفانہ عادلانہ تقسیم ہو دولت کی، اور اس طرح سے مستقل طبقات بن کر نہ رہ جائے. وما آتاکم الرسول فخذوه، اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت فوری طور پر تو بڑا دھکا لگا ہوگا نا، اوس اور خزرج کے مسلمان جو تھے وہ جب آئے تھے، محاصرہ کیا تھا، توقع انہیں یہ ہوگی کہ مال غنیمت میں سے ہمیں ملے گا، تو فوری طور پر یہ سمجھ، آخر انسان تھے، فرشتے تو نہیں تھے نا، تو انہیں یقیناً کو ایک دھکا سا لگا ہوگا، شوق پہنچا ہوگا، لہذا اب اس کے لیے جو بھی ایک ایمان کو ان کے جو ہے اپیل کیا جا رہا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوه, ہو دیکھو جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو. وما نهاکم عنہ فانتهوا, اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ. واتقوا اللہ, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. للفقراء, اب بیان ہوا کہ جب یہ بیت المال میں چلا جائے گا تو رسول نے تو اپنے اوپر فقر لازم کیا ہوا ہے. رسول نے تو اپنی بیویوں کے نانفقہ بڑھانے کی بجائے ایوا کر لیا تھا. سورہ احزاب میں ہم سب پر آئے ہیں. رسول یہ کس کو دے گا؟ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم, وہ مہاجر جو تندست ہیں, جو نکال دیا جائے اپنے گھروں سے, اموال ہی اور اپنے اموال سے انہیں سب کچھ چھوڑ کر آنا پڑا. جب تہور فضل من اللہ و رضوانا, وہ تو اللہ کے فضل کے متلاشی ہے, تلاش کر رہے ہیں, حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا. ولن سنون اللہ و رسولہ, اور وہ اللہ اس کے رسول کی مدد کر رہے ہیں. بولے یعلم اللہ من ینصره ورسوله المؤمنین, بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے وہ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود. تو یہ لوگ جو ہیں جان ہتھیلیوں پر رکھ کر آ گئے, بچے کو انہوں نے چھوڑ دیا, اپنے گھر بار وہاں چھوڑے ہوئے ہیں, اپنے بال بچوں کو چھوڑا ہوا ہے, تو ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. تو اب اس میں سے مالک ہے جیسے ان کا حصہ ہوا. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم ويبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون, یقینا وہ لوگ سچے ہیں, انہوں نے اپنا سچا ہونا ثابت کر دیا, صادق الایمان ہونے کا ثبوت دے دیا. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم, اور جو لوگ گھروں میں آباد تھے اور جن کو پاس ایمان بھی تھا ان سے پہلے, یعنی ان کے آنے سے پہلے, یعنی انصار مدینے میں جو پہلے سے آباد تھے اور ان کے دلوں میں بھی ایمان پیدا ہو چکا تھا, وہ جب یہ مہاجرین آئے ہیں تو ان کا طرز عمل کیا تھا؟ جن کے دلوں میں ایمان تھا, یحبون من ہاجر الیہم, انہوں نے قطعا ذرا نہیں محسوس کیا کہ ہجرت کر کے لوگ آ گئے ہیں, ہماری معیشت پر بوجھ بن جائیں گے, ہمارے لیے جو ہے یہ آبادی جو ہے اتنی بڑی اور بڑھ رہی ہے, ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے, سرمایہ نہیں ہے, کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے, تو بجائے اس کے کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہمارے اوپر تو یہ بہت بڑا بوجھ آ گیا. یہ ہندون امن حاضر آئی جائے, وہ تو محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ہجرت کی ہے, ان کی طرف آئے ہیں ان کے ہاں. بلا یلجون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں کے اندر کوئی بھی حاجت, کوئی تنگی اس چیز پر کہ جو انہیں دی جا رہی ہے, کہ کیوں دیا جا رہا ہے, نہیں ہوگا, اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے برابر کیا ہے. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انصار میں سے جن حضرات کے توقع تھی کہ اب یہ سارا مال و اسباب جو چھوڑ کر گئے ہیں بنو زید, اس میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا, اور جب یہ طے ہو گیا کہ سارا مال طے ہے, یہ مال غنیمت تھا ہی نہیں, تو آخر فوری طور پر دھکا سا لگا ہوگا. یہ ساری آیات در حقیقت ان کی تشفی کے لیے, تسکین کے لیے, ان کے جذبہ ایمان کو اپیل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, اور جو بھی ان کے اندر ایمان تھا در حقیقت اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من ہاجر الیہم, وہ تو محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے, ہجرت کر کے ان کے یہاں آ گئے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, اور انہیں ہرگز کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی اس معاملے پر کہ جو انہیں دیا جا رہا ہے مہاجرین کو. ویوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ, اور وہ تو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو, خواہ ان کے اپنے اوپر تنگی ہو. یعنی انصار بھی سب کے سب جو ہے وہ دولت مند تو نہیں تھے, وہ بڑی غریبی سے, لیکن یہ کہ چاہے وہ خود تندست ہو, لیکن یہ کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے ایثار کیا ہے, قربانی کی ہے. ایثار جو ہے اس کے معنی ہوتی ہے ترجیح کرنا, کسی کو مقدم رکھنا. یوں سرون اعلیٰ انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ, اپنے اوپر ان کو ترجیح دے رہے ہیں اگر کہ ان کے اپنے ہاں بھی تندستی ہے, ہاں ہو ان کے ہاں تندستی. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون, اور یقیناً جو کوئی بھی بچا لیا گیا اپنے جی کے لالچ سے وہ وہی ہے کہ جو فلاح پانے والے. یہ ترغیب و تشویق ہے انصار کے لیے کہ جن کو گویا کہ اس مال فی سے ان آیات کی روح سے بالکل محروم قرار دے دیا گیا, الا یہ کہ ان کے ہاں جو یتامہ ہو, مساکین ہو, ان کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حصہ موجود ہے. اب جو آیت آ رہی ہے اس حصے کی وہ یہ ہے, بہت عظیم آیت اس پہلو سے ہے کہ اسی سے استدلال کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری تاریخ کے ایک بہت اہم موقع پر, جبکہ خاصہ اختلاف بھی اس وقت پیدا ہو گیا تھا. پہلے وہ موقع سمجھ لیجیے, جب حضرت عمر کے دور خلافت میں عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، تو فرٹائل پوزیشن کہلاتا ہے مڈل ایسٹ کا، بہت خیز علاقہ، درمیان میں تو اگر کہ عراق کے اور شام کے ایک بڑا صحرا ہے، لیکن ایک ریسنٹ بات آئی ہوں، بہت فرٹائل تھی. اب یہ جو مجاہدین تھے صحابہ کرام کس میں تھے؟ چند ہزار. ان کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ یہ ساری زمینیں یہ مال غنیمت ہیں، ایک بٹا پانچ رکھیے بیت المال کے لیے، چار بٹا پانچ ہمارے اندر تقسیم کر دی. اگر ایسا ہو جاتا تو تاریخ انسانی کی عظیم ترین جاگیرداری پیدا ہو جاتی، پورا ملک تقسیم ہو جاتا چند ہزار صحابہ کے اندر. اس سے بھی آگے بڑھ کر اس میں امپلائڈ یہ بھی تھا کہ ان ملکوں کی تمام آبادی ہماری غلام ہے، تقسیم کر دیجیے. ہوگی مال غنیمت میں جو غلام آتے تھے وہ تقسیم ہوتے تھے کہ نہیں، لونیا آتی تھی تقسیم ہوتے تھے کہ نہیں. یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر غور کیا اور ان کی رائے یہ ہوئی کہ یہ جو مال ہے یہ مال فی شمار ہوگا، مال غنیمت نہیں. مال غنیمت صرف وہ ہوگا جو کسی جنگ میں مارکے کے عین مقام پر جو چیز ملے گی، جو تلواریں دشمن کے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ لگ گئیں، زرہے ہیں اور سامان ہے، یا بھیڑیں بکریاں ہیں ان کے بھی راشن ساتھ ہوتے تھے کہ نہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، یا وہاں جو پی او ڈبلیوز ہوں گے، جو وہاں گرفتار ہوں گے جو لڑنے والے، یا عورتیں اگر وہاں ساتھ ہوں گی وہ قریضے بنائی جائیں گی، تو جو محاذ جنگ پر جو مال آئے گا وہ تو غنیمت ہے. لیکن پورا ملک، اب جنگ تو ایک ہوئی ہے، رابن کی جنگ ہوئی یا فلاں کسی اور کی جنگ ہوئی ہے، تو اس کے نتیجے میں جب پورا کا پورا ملک جو ہے کسی کے قبضے میں آ گیا. ساری حکومت جو تھی ابراہیم لودھی کی پانی پت کی جنگ کے اندر وہ ہارا، اور ساری حکومت جو ہے وہ اب بابر کی ہو گئی. تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ اس کا سمجھا جاتا ہے تو اب سارے کے سارے لوگ غلام اور ان کی عورتیں کھڑی ہیں، یہ جائیں کریں. اب اس پر جب حضرت عمر کی رائے ہوئی اور اس کے لیے دلیل یہ لائے تھے کہ حکم نے فرمایا کہ یہ جو فے کا حکم چلا آ رہا ہے، اس میں ایک تو فرمایا گیا ما فا اللہ علی رسول من اہل القرى فللہ وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اگلی آیت میں فرمایا للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، اسی کے ساتھ جوڑا انہوں نے اس آیت کو، والذین جاؤوا من بعدهم، جو اور بعد میں آئیں گے. اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ آج کو جتنے چند ہزار مسلمان تھے انہوں نے فتح کر لیا، اب اتنی بڑی امت ہے جو مسلمان بعد میں آئیں گے، اس کا مطلب ان کا تو کوئی حصہ رہا ہی نہیں. یہ بیت المال کے حصہ کی ملکیت قرار پائیں گی ساری زمینیں، تاکہ یہ امت مسلمہ کی ایک کلیکٹو ملکیت ہو، کلیکٹو اونرشپ آف دی ہول مسلم امہ، تاکہ اس سے جو بیت المال کے اندر خراج آئے گا اس خراج سے تمام مسلمانوں کی بہبود، اور یہ کہ اللہ کے دین کی آگے نشو اشاعت، اس کا ایک مکمل نظام، اور جو ہماری حدیں ہیں وہ سرحدوں کے اوپر جو ہے فوجی پہرا، اس کے لیے باقاعدہ فوج رکھنا، اس کے لیے مسلسل جو ہے کیوں آمد بھی چاہیے، اس سب کے لیے حضرت عمر نے کہا کہ یہ مال فی قرار پائے گا ان لوگوں کی اس آیت کی وجہ سے، کہ اس میں حق صرف انہیں کا نہیں ہے کہ جو اس وقت ہے والذین جاؤوا من بعدهم، وہ جو لوگ ان کے بعد آئیں گے ان کا بھی اس میں حق ہے. اس آیت سے انہیں استعمال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صحابہ میں سے بڑے اہم صحابہ نے حضرت عمر سے اختلاف کیا، ان کا نہیں یہ مالِ غنیمت تقسیم کیے. پھر یہ کہ ایک باقاعدہ جو ہے ایک کمیشن بنایا گیا، اس میں کچھ اوس کے کچھ انصار اور کچھ جو ہے خزرج کے، ان کو ایک کمیشن بنایا گیا، انہوں نے غور کیا، سب کی بات سنی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا، اور اسی پر پھر اجماع ہو گیا. اور اس سے اب مسلمان ممالک کے اندر جو اراضی ہیں ان کی دو مستقل قسمیں بن گئی ہیں، ایک اراضی پچھلی، ایک اراضی خراجی. اصلی اراضی ان مسلمانوں کی قرار پائی اور اس علاقے کے مسلمانوں کی قرار پائی جو بغیر لڑے بھیڑے ایمان لے آئے، جیسے مدینے کے لوگ. حضور نے مدینے کو فتح تو نہیں کیا بلکہ وہ تو خود لے کر آئے حضور کو، تو وہاں کی زمینیں انہی کے قبضے میں رہی. اصلی زمین اب قبضے میں ہوتی ہے، ملکیت ہوتی ہے مسلمان کی، اس میں سے اصل ہوگا پیداوار کا دسواں حصہ یا بیسواں حصہ. یہ زمینیں کہ جہاں کسی قوم نے کسی فوج نے دم گھڑ کر پھر شکست کھائی ہو یا پھر کسی اور طریقے سے فتح کیا گیا ہو ملک, اگر مسلمانوں نے فتح کیا ہو تو وہاں کی ساری زمینیں خرابی ہوئے, وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے بلکہ اجتماعی ملکیت ہے. کلیکٹو اونرشپ آف لینڈ پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجتہاد کے نتیجے میں وجود میں آیا. پروردگار تو رؤوف ہے اور رحیم ہے. الم تر الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم والله یشهد انهم لکاذبون. غزوہ بنی نضیر میں جو بھی رول و کردار تھا یہود کا, تو ان کا جو انجام ہوا وہ سورہ حشر کی پہلے رکوع میں بیان ہو چکا ہے. ساتھ ہی یہ کہ ایک بہت اہم حکم جو ہے شریعت کا اموال فے کے بارے میں, وہ بھی پہلے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں. اب اس موقع پر منافقین کا جو کردار سامنے آیا تھا دوسرے رکوع میں, اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. الم تر الذین نافقوا, کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جو منافق ہیں, جن کے دلوں میں نفاق نے ڈیرے جما لیے ہیں. یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب, وہ کہتے رہے اپنے ان بھائیوں سے کہ جو اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا. ان کے بھائی تھے, دوست تھے, ان کے تعلقات تھے جو اہل کتاب میں سے تھے, وہ کوہ پر اڑے رہے. ان سے انہوں نے کہا تھا یہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم, دیکھو اگر تمہیں کبھی مدینے سے نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے. وہ دوستیاں جو ان کے درمیان حلیفانہ روابط تھے, اگر تمہیں کہیں نکالا جائے گا تو ہم بھی نکلیں گے. قلان ہوتی ہو خی کم آدت آبد, تمہارے معاملے میں کبھی بھی ہم کسی بھی شخص کی اطاعت نہیں کریں گے. یعنی ٹھیک ہے, ہم ایمان تو لے آئے ہیں, مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہیں اور ہم محمد کا حکم مانتے بھی ہیں باسباب معاملات کے اندر, لیکن یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہماری دوستی ہے وہ پختہ ہے, تمہارے ساتھ ہمارے حلیفانہ تعلقات ہیں وہ بہت قدیمی ہے, اور ہمارا تمہارے معاملے میں جو ہے ہمارا طرز عمل تبدیل نہیں ہوگا. اور اگر کوئی اقدام محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف کرنے کا فیصلہ کیا تو ہم اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے. لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا رُقِيُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم لازمًا تمہاری مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے. لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر وہ نکالے جائیں گے وہ ان کے ساتھ نہیں ملیں گے. وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے جنگ کی جائے گی تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے. وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر کہیں ان کی مدد کر بیٹھیں گے تو فوراً بھاگیں گے، پیچھے دکھا دیں گے. ثم لا ينصرون، اور پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں ہو سکے گی. یعنی اگر ان میں جمع مردی ہوتی تو یہ سچے مسلمان ہی کیوں نہ بن گئے ہوتے. ایمان لائے تھے، اگر ہمت ہوتی ان میں، کوئی قوت ارادی ان کی صحیح ہوتی، کوئی غیرت اور حمیت ہوتی، کوئی اپنی ہی ذات کی عزت کا کوئی خیال ہوتا، پھر ہر سے بادہ بات، پھر ایمان لانے کے بعد ان کا طرز عمل جو ہے کہ وہی ہو جاتا کہ جو ہے ایمان کا تھا. بوجھے تھے، بوجھے ہونے کی وجہ سے دفاق پیدا ہوا ہے ان میں. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور لازمن لڑ جائیں گے، ہر ایک سے لڑ جائیں گے، تو یہ سب جھوٹ ہے. اول تو یہ کہ اگر یہ نکالے گئے تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، ان سے جنگ کی گئی تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے. اور اگر کوئی اکا دکا جیسے ایسا نکل بھی آیا سر پھرا کہ جو اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو کر جنگ کرے گا، تو پھر یہ جھٹ وہ بھاگ جائے گا، میدان چھوڑ جائے گا، اور یہ تقریر دکھا دے گا. لعنتم اشد رحمت فی صدورہم من اللہ، مسلمانوں یقینا تمہارا ڈر ان کے دلوں میں کہیں زیادہ ہے بنسبت اللہ کے ڈر کے. یہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنے کہ تم سے ڈرتے. ظاہر کبھی انہ قوم لا یفقہون، اور یہ اس لیے ہے کہ انہیں اصل سمجھ حاصل نہیں. اصل سمجھ حاصل ہو تو ایمان حاصل ہو جائے، علم حقیقی حاصل ہو جائے، پھر آدمی جان دے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشا ہے، کسی بات کچھ نہیں. لا یقاتلونکم جمیعا، یہ کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے تمہارے خلاف مل کر. الا فی قرى محصنات، مگر یہ کہ کہیں ایسی بستیوں میں کہ جن کو پوری طرح فورٹیفائڈ ہو، جن کی فصیلیں کھڑی ہوں، مضبوط ہوں، ان کے اندر سے ہو کر جنگ کریں گے. اور بھی ورائے جبر، یا دیواروں کے پیچھے سے. باسہم بینہم شدید، ان کے آپس کے جھگڑے جو ہے وہ بہت سخت ہے. اگر تو خلوص اور اخلاص کسی بھی شخص کے اندر ہو تو اللہ کے ساتھ مخلص کیوں نہ ہو جائے گا، اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں نہ مخلص ہو جائے گا. ظاہر بات ہے کہ بزدلی اور خود غرضی، یہ دو چیزیں ہیں کہ جو در حقیقت ان کے مزاج کا جزو لازم فرق ہے، اور وہی تو اصل سبب ہے ان کے نفاق کا. تو یہ کسی اور کے ساتھ کیسے مخلص ہو جائیں گے؟ تاثب ہوں گلی قلوب ہوں شکتا، تم سمجھتے ہو کہ یہ یکجا ہے، اکٹھے ہیں، ان کا متحدہ بہار ہے، جبکہ دل کے دل پھٹے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں بھی سیاسی متحدہ بہار، چاہے وہ نظام مصطفیٰ تحریک کا بنا تھا، اس کا بھی حال سب کو معلوم ہے. لیکن لیڈر جو ہیں علماء کرام ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے. متحدہ بہار تھا، وہ اتحاد کیسا تھا، وہی بات. بات سے ہوں بیر ہوں شدید، ان کے تو آپس کے اختلافات جو ہیں وہ بہت شدید ہیں، کہ آپس کی دشمنی ہے، آپ کے دور رکھے کینے. تاسا بہن جمی، تم سمجھتے ہو کہ جمع ہے، اکٹھے ہیں، بکڑی بہن سکتا ہوں جن پھٹے ہوئے ہیں. گال کبھی ان قوم لا یعقلون، اور یہ اس لیے کہ وہ ایسا گروہ ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے. کمسل نظیر ان قبل ہوں قریب ذاتی و بالا عمرہ، جیسے قصہ ان کا ہوا جو ان سے پہلے تھے، ماضی قریب میں، یعنی بنو قینقاع. سب سے پہلے بنو قینقاع کا معاملہ ہوا تھا، پھر یہ بنی نجائد کا ہوا، پھر پانچویں سال میں غزوہ احزاب کے زمینے کے طور پر بنو قریظہ کا ہوا. ولہم عذاب العلیم، ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے. کم اصل شیطان، یا پھر مثال ہے شیطان کی، اس قال الانسان کفر، جبکہ وہ انسان سے کہتا ہے کرو کفر، کلما کفر، اور جب انسان کفر کرتا ہے قال انی بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین، وہ کہتا ہوں میں تم سے علیحدہ ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب اور مالک و پروردگار ہے. فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، تو ان دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ شیطان بھی اور وہ انسان بھی، دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ رہیں گے آگ میں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ہے ظالموں کا بدلہ. جیسا کہ سورہ قاف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ قریب جو ہوگا اس گناہگار کافر اور مشرک کا جو قرین ہوگا وہ جب لے کر آئے گا حاضر کرے گا تازہ قرین ہوں آگا ماں لدیہ حاکیم، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا فرشتوں کو القیہ فی جہنم کل کفار عنید، تو وہ کیا کہے گا ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. تیسرا رکوع اور آخری رکوع جو ہے سورہ حشر کا، یہ پھر قرآن مجید کا ایک بہت اہم مقام ہے. میں آج سوچ رہا تھا کہ میں بار بار جو کہتا ہوں آپ سے، یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے، یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے، اس کے لیے ایک حقیقت سمجھ لیجیے. قرآن حکیم میں تو کوئی ایک حرف اور ایک لفظ بھی غیر اہم نہیں ہے، البتہ مختلف اعتبارات سے مختلف مقامات کی ایک ریلیٹیولی زیادہ اہمیت ہے. بعض مقامات حکمت کے ہیں، بعض مقامات جو ہیں وہ فلسفیانہ ہیں، بعض مقامات وہ ہیں جو جدید سائنس کے حوالے سے بہت اہم ہیں، بعض مقامات وہ ہیں جو روح دین سے بحث کرتے ہیں، بعض مقامات وہ ہیں جو ایمان کی ماہیت کو واضح کرتے ہیں ایمان کیا ہے. اس اعتبار سے یقیناً مختلف مقامات جو ہیں وہ مختلف اعتبارات سے اور حیثیتوں سے وہ زیادہ اہمیتوں کے حامل ہیں. اب یہ جو تین چار آیتیں ہیں، سات آیتیں ہیں اس رکوع کی، تیسرے رکوع کی، اس میں فلسفہ تصوف، پھر یہ کہ اس میں سب سے بڑا جو آ رہا حصہ وہ یہ ہے کہ جیسے چھ آیتیں سورہ حدیب کی تھیں کہ جن میں اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، جن میں تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکا اور نہ اس کا موقع تھا، میرے کیسز میں ہے، تو اسی طرح کا ہم وزن جو ہے تین آیتیں آ رہی ہیں سورہ حشر کے آخر میں. قرآن حکیم میں اسماء خداوندی کا سب سے بڑا گلدستہ، سولہ اسماء ایک جگہ پر اور کہیں نہیں، آٹھ اسماء ایک آیت، الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون. تو اس اعتبار سے یہ حصہ بہت اہم ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ ہر جان یہ دیکھتی رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. اللہ کا تقوی اور آخرت کا احساس، کل کے لیے کیا بھیجا ہے. ما قدمت لغد، یہ بڑی کل ہے، ایک کل تو وہ ہے کہ جو کل سورج طلوع ہوگا تو شروع ہو جائے گی، بڑی کل وہ ہے آنے والی ہے جو باقی بعد الموت کے بعد آنے والی ہے، بڑی کل ہے. اس کل کے لیے کیا بھیجا ہے آگے، کیا سامان ہے، کیا توشہ ہے، کیا تم نے کمائی ہے جو جمع کرائی ہے، وہ جو اس کائناتی حکومت کا جو سب سے بڑا ریزرو بینک ہے، امپیریل بینک ہے اس کائنات کا، اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا جمع کرایا. اور دیکھیے دو مرتبہ ایک آیت میں وقت کھل رہا، اللہ کا تقویٰ، اللہ کا خوف، لیکن یہ خوف اصل میں اس طرح کا خوف نہیں ہوتا جو کسی خوفناک شے کا خوف ہوتا ہے، ایک ہے شیر کا خوف یا سانپ کا خوف، ایک خوف والد کا خوف ہوتا ہے، وہ محبت کے تحت ہوتا ہے، میرے والد جو ہے ناراض نہ ہو جائے، میں اپنے والد کے احساسات اور جذبات کو مجروح نہ کر بیٹھوں، وہ مایوس نہ ہو جائے مجھ سے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ خوف. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. اگلی آیت ہے جسے علامہ اقبال نے قرار دیا کہ ان کے فلسفہ خودی کی سوچ یہ ہے. سید غزیر نیازی نے ہمارے ہاں قرآن کانفرنس میں باقاعدہ بیان کیا، ان کے مضمون میں بھی موجود ہے یہ، کہ میں نے حضرت علامہ سے یہ سوال کیا کہ آپ کے فلسفہ خودی کے بارے میں بڑی یہ بولیاں ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ فلاں نیچے سے آپ نے عقص کر لیا ہے، فلاں سے کر لیا ہے، آپ بتائیے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے. تو علامہ نے فرمایا کہ اچھا کل آ جانا فلاں وقت. یہ کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش رہا ہوں کہ شاعر مشرق اور حکیم الامت مجھے یہ اعزاز بس رہے ہیں کہ میں جاؤں گا اور وہ مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ میرے فلسفہ خودی کی سوچ کیا ہے. تو میں گیا ہوں، بہت خوش خوش گیا، پینسل کاپی لے کر گیا، میں گیا تو ذرا قرآن مجید اٹھا لاؤ، تو ایک مجھ پر وہ سلسی پڑ گئی. پھر کہا کہ ذرا کھولو سورہ حشر نکالو اور یہ آیت پڑھو، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. یہ ہے میرے فلسفہ خودی کی سوچ. دیکھنا مسلمانوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. فانساهم انفسهم، اس کے کیا معنی؟ کیا کوئی خدا سے غافل جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنے پیٹ کا خیال نہیں رہتا اس کو، اپنے جسم میں کوئی تھوڑا نکل آئے تو علاج بھی کراتا، کس کس سے غافل ہے؟ وہ اپنے جسم سے غافل نہیں، وہ اپنے حیوانی دلیل سے غافل نہیں، اس کے تقاضے سے غافل نہیں، اس کی اپکیپ، اس کی مینٹیننس، اس کی ویئر اینڈ ٹیئر کو درست رہنا، کسی چیز سے غافل نہیں. معلوم ہوا کہ اس حیوانی وجود کے علاوہ کوئی حیثیت ہے انسان کی اصل حقیقت جس کو انسان بھول جاتا. اب یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مجادلہ کے اندر بھی الفاظ آئے تھے کہ شیطان نے انہیں اللہ سے اللہ کو بھلا دیا. فانساهم ذکر اللہ، استحبد علیہم الشیطان فانساهم ذکر اللہ، شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور انہیں بھلا دیا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے. تو جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں وہ اپنے آپ سے، اپنی اصل حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں. وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ حیوان. اور آج کا ہماری یہ تہذیب کا جو مرکزی نقطہ ہے آج کا گلوبل سولیزیشن کا، کہ انسان میرا حیوان ہے، اور اس میں سب سے بڑا پارٹ پلے کیا ہے ڈارون کے نظریہ ارتقاء ہے. حیوان ہے جیسے اور حیوان ہے، جیسا حیوان انسان ہے. اتنا ہی فرق ہے نا جتنا گھوڑا اور گدا. گدا ذرا کوس قسم کا ہے، ذرا گٹیا رف قسم کا جانور ہے، اور ذرا گھوڑا فارم ہے، ریفائنڈ ہے، کمکنت والا. باقی بنیادی فرق کیا ہے گدے میں اور گھوڑے میں؟ اسی طرح گوریلا اور شمپنزی اور انسان، کیا فرق؟ اتنا ہی فرق ہے جتنا گدے اور گھوڑے میں ہے، اتنا ہی گوریلا اور شمپنزی اور انسان میں ہے. کوئی فرق نہیں. وہی موٹو جو ان کے ہیں وہی موٹو ان کے ہیں، سارے وہی موٹو ہیں. سائیکالوجی ہے تو اسی پر چل رہی ہے. جو محرکات یا عمل ہے انسان کے وہی ہیں حیوان کے، کوئی اور نہیں. یہ ہے اصل میں اس دور کا دنیا، اللہ کو بھول جانا اور اپنی اصل حقیقت یعنی روح اللہ کو ملاؤ گے تو تمہارے اندر جو ڈیوائن ایلیمنٹ اس میں پھونکا تھا اس سے غافل ہو جائے. اب کیا رہ گئے تم؟ میرے حیوان. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی وہ اپنیشد کا جملہ سنایا ہے، مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائی ہم سیلف ود دی مٹیریل سیڈز وچ انکمپاس ہز ریئل سیلف. ریئل سیلف تو میری ادا ہے، میری خودی ہے. اور یہ ادا خودی فلسفیانہ الفاظ ہے کس ہے؟ کے لیے وہ جو روح ہے میرے اندر ہے. دور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں ہے. نقطۂ نوری کے نام او خودی زیر خاتمہ شرارے زندگی. لیکن اس سے غافل، جب اس سے غافل حیوان رہ گئے. جب حیوان رہ گئے اولئک هم الفاسقون، تو حیوان کے لیے تو کوئی مورن لا ہے نہیں. اور ارلی فرینچ لٹریچر جو ہے پچھلی سینچری کا، وہ سارا اسی پر بیسڈ ہے. وہ ساری دلیل یہاں سے لاتے ہیں کہ انسانوں نے اپنے اوپر قیدیں لگا لی ہیں. بیوی بیٹی ماں میں فرق کرنا، حیوانات میں کوئی فرق کرتا؟ یہ جس کرب سے لگا تجھے نہ کہیں حیوانات میں سے کوئی لباس پہنتا ہے؟ انسان میں خاپت میں لوگ جاتے ہیں، ان کے لیے سوچ سے نہیں حیوانوں کی زندگی، انہیں سے تو مقاص ہوتا. یہ ہے انسان کے اندر صرف حیوان نہیں ہے، جیسے کہ شیخ سعدی نے کہا تھا، آدمی زیادہ ترفا معذور است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. یہ جو انسان ہے آدم زاد، یہ ایک معذور مرکب ہے. اس میں فرشتہ بھی، فرشتے کہتے ہیں گوندنے کو، آٹے کو پانی کو ملا کر گوندتے ہیں آپ جب جان کرتے ہیں. تو از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، اس میں فرشتہ بھی ہے ایک حیوان بھی ہے، دونوں گلے ہوئے. فرشتہ ہے روح، عالم امر کی شے اور وہ دودھ سے پیدا کیا. روح بھی روح عالم امر کی شے, یہ سلونا کرنی روح تیری روح میں امر ربی, یہ بھی روح سے پیدا کی گئی. نقطۂ دوری یہی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة, دیکھو برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور جنت والے. اصحاب الجنة هم الفائزون, یقیناً جنت والے ہی کامیاب ہوں گے. اللهم ربنا اجعلنا منهم, اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار, اللهم أجرنا من النار, یا مجیر ہو یا مجیر ہو یا مجیر. اس کے بعد آیت آئی ہے قرآن مجید میں, عظمت قرآن کے بیان میں عظیم ترین آیت. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا, متصدعا پھٹ جاتا, من خشیت اللہ, اللہ کے خوف سے. میں نے جو شروع میں تعارف قرآن پر جو گفتگو کی تھی اس میں اس کا حوالہ دیا تھا عظمت قرآن کے لیے. قرآن ایز سچ, قرآن کی نفس ہی اس کی عظمت کیا ہے. ایک ہے قرآن کی افادیت کیا ہے, دو چیزیں جدا ہیں. ایک تھی نفس ہی وہ کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے. یہ اس کا فائدہ کیا ہے, افادیت کیا ہے. افادیت پر بس ہم آیت پڑھ چکے, لیکن خاص طور پر دو آیتیں سورہ یونس کی. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. لیکن قرآن کی نفس ہی, اگر ہم اسے اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا, پھٹ جاتا. اور اس کے لیے میں تشریح کر چکا ہوں سورہ آراف میں جو معاملہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, عرض کیا تھا اللہ سے, رب ارنی انظر الیک, اور اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, لن ترانی, ولکن انظر الی الجبل فاستقر مکانہ فسوف ترانی, اس پہاڑ کو دیکھو ہم اپنی تجلی اس پر ڈالیں گے. اگر وہ سہار جائے, کھڑا رہ جائے اپنی جگہ پر, برداشت کر جائے تو تم بھی سمجھنا کہ ہاں ہمیں دیکھ سکو گے. فلما تجلى ربه للجبل, جب اس کے رب نے ایک اپنا ترتو, ایک جلوہ, ایک تجلی, تجلی کیا ہے, روشنی, ایک نور, اس نور کا جو اللہ نے تعالی نے وہ پرتو ڈالا اس پہاڑ پر, خر موسا صاحب کا وہ ریزا ریزا ہو گیا, اور تجلی باری تعالیٰ, ذات باری تعالیٰ کی تجلی کے دل واسطہ مشاہدے کا اثر ہوا ہے کہ حضرت موسا بے ہوش ہو کر گر گئے. اب نوٹ کیجئے, یہ بالکل وہی بات ہے جو تمثیل کی شکل میں آ رہی ہے. فرق کیا ہے, وہ تجلی ذات تھی باری تعالیٰ کی, یہ تجلی صفات ہے. کلام اللہ, اللہ کا کلام ہے, کلام متقلب کی صفت ہوتا ہے, اس کی بھی تاثیر وہی ہے جو ذات باری تعالیٰ کی تاثیر ہے. اس کو علامہ اقبال نے ادا کیا ہے, کاش گوئم آنکھ در دل مزمر است, میں صافی کھول کے بیان کر دوں جو میرے دل میں مزمر ہے, چھپی ہوئی بات ہے. ان کتابیں نیز چیزیں دیگر است, یہ قرآن کتاب نہ سمجھو, اسے کتاب میں کچھ اور ہے. کیا ہے, مثل حق تنہا ہم پیدا تو, آج ہم نے وہ آیت بھی پڑھ لی, الظاہر والباطن, اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے. تو ذات باری تعالیٰ جیسے الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے, اسی طرح مثل حق تنہا وہ ہم پیدا تو, یہ چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی ہے, سامنے بھی ہے. اس لیے میں بیان کر چکا ہوں وہاں سورہ واقعہ میں, آج ہم المتحرون, جب تک کہ اندر پاک میں ہو چکا ہو قرآن کے حقیقی معرفت اور معانی تک انسان پہنچ نہیں سکتا, چھلکوں تک رہے گا, ہڈی ہوگی اس کے ہاتھ میں, ویدا نہیں ہوگا اس کے پاس. نہ جو قرآن بن رہا برداشت اس تو خاں پیشے سزا انداز, یہ مقصد نہیں پہنچ سکتا. جو ہے اصل میں قرآن مجید کا معاملہ کہ تجلی صفات باری تعالی صفت ہے کلام کی، اور کلام میں آپ کو معلوم ہے متقدم کی پوری شخصیت جو ہے منقش ہو جاتی ہے. کوئی شخص ہے، کوئی بٹیانوں میں ہے، کوئی اور ہے، بھرمونجا ہے، اب ان کی اپنی زبان ہے، ان کا ایک جملہ آپ سنیں گے پتہ چل جائے گا یہ کون بول رہا ہے، کون بول رہی ہے. اس لیے کہ پوری شخصیت، ان کا ذہن و فکر کا حدود اربا، ان کی تہذیب و تمدن کے ساتھ کس درجے ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، سب واضح ہو جائے گا. تانک بازی راگ پایا تو اللہ کا سلام ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں، غور کریں، سوچیں. اب یہاں سے وہ تین آیتیں شروع ہو رہی ہیں، وہاں چھ تھیں. صفات، صفات اور اسماء ہمارے ہاں جو ایمان کے لیے جو یاد کیے ہوں گے آپ نے، اگر اللہ تعالیٰ نے بچپن میں یہ موقع آپ کو دیا ہو، تو ایمان مجمل، ایمان مفصل. ایمان مجمل کے الفاظ کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ ہی، آمنت باللہ کما ہوا بے اسماء ہی و صفات ہی و قبل کے جمیع احکام ہی. تو اسماء اور صفات، صفات باری تعالیٰ کے موضوع پر سورہ حدید کی پہلی چھ آیات یہ قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے. چونکہ سلام، چونکہ ذروہ کہتے ہیں اونٹ کے کوہان کو، کوہان کی بھی اونچی یہ سب سے نمایاں شے ہوتی. اسماء پر یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے. اور ایک خاص بات جو میں نے وہاں نوٹ کی کرائی تھی آپ کو سورہ حدید میں، واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اسماء باری تعالیٰ کے مابین حرف عطف واو آیا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور کہیں نہیں. چار اسماء آئے ہیں سورہ جمعہ کے شروع میں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کوئی حرف واو نہیں. اور آٹھ اسماء آئیں گے یہاں پر، الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، کوئی حرف واو نہیں. وهو العزيز الحكيم، یہ نہیں هو العزيز والحكيم نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء، اللہ کی تمام صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہیں. واو اس میں تو معاونت پیدا ہو جاتی ہے، واو میں تراکی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن یہاں کیوں آئے تھے حدیب میں؟ اس لیے کہ اول و آخر بیک وقت نہیں ہو سکتے، محال عقلی ہے. ظاہر و باطن ایک وقت میں ہو سکتے ہیں، میرا ظاہر میرا باطن یہ تو ایک وقت میں موجود ہے. قرآن کا ظاہر اور قرآن کا باطن ایک وقت میں موجود ہے، اول و آخر ایک نہیں ہو سکتے. اس لیے وہاں واو لایا گیا، اول والآخر والظاہر والباطن. بہرحال اب یہاں پر نوٹ کیجیے، هو الله الذي لا اله الا هو، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں. عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے کھلے کا اور چھپے کا، وہ بھی جو تمہارے سامنے ہے اور وہ بھی جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے. اس لیے کہ غیب اور شہادہ جو ہے یہ ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے نہیں. جو اسماء ننانوے گنے جاتے ہیں، عالم الغیب والشہادہ یہ نام ہے اللہ. اور میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے سب شہادہ ہی شہادہ، غیب ہے ہی نہیں. اس پکچر کو یہاں سمجھ لیجیے، اس لیے کہ سورہ جن میں آئے گا پھر دوبارہ، اور بہت اہم طریقے پر آئے گا. جب قرآن میں غیب اور شہادہ کا لفظ آتا ہے، وہ ہمارے اعتبار سے کہ ہمارے لیے ایک چیز وہ ہے کہ جو ہمارے ہوا سے خمسہ کی گرفت کے دائرے کے اندر آ جاتی ہے، چاہے وہ ٹیلیسکوپ سے آئی ہے اور چاہے وہ مائکروسکوپ سے آئی ہے، لیکن دیکھنے والی شاید ہماری آنکھ ہے. غیب وہ ہے جو ہم سے چھپا لیا گیا، جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں، خود سب سے بڑی ذات باری تعالیٰ ہے. لیکن اللہ ہر شے کا جاننے والا، هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. اس پر سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے میں نے بتا دی تھی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں. الملک، بادشاہ حقیقی. القدوس، پاک. السلام، سلامتی اور سالم، ہر اعتبار سے سالم، کوئی اس کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، ہر عیبوں سے پاک. المومن، امن دینے والا، امان دینے والا. المہیمن پناہ میں لینے والا، العزیز زبردست، مطلق العنان جس کی اتھارٹی ایبسولیوٹ ہے، الجبار دباؤ رکھنے والا، المتکبر عظمت والا، بڑائی والا، یہ آپ نام آئے ہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور، یہی ہے اللہ، اب تین نام اور آگے، الخالق البارئ المصور، ان میں خاص رب ہے خلق. اس میں سب سے پہلے اگر ہم اپنے اوپر پریاس کریں تو پہلے کوئی شے بنانے سے پہلے ذہن میں ایک نقشہ بنتا ہے، بڑھئی نے نیز بنانی ہے اس کے ذہن میں دیکھ کا نقشہ پہلے بن چکا ہے، کرسی بنانی کرسی کا نقشہ بن چکا ہے، یہ اس کی ذہنی تخلیق ہے. پھر وہ اسے ظاہر کرتا ہے عالم واقعہ میں، وہ لکڑی کی میز بنا کر اسے واقعہ نمایاں کر دیتا ہے، لے آتا ہے. پھر اس کی تصویر، فنیشنگ ٹچز، اس کے رنگ روغن، یہ تینوں مرحلے ایک ہی پروسیس کے ہیں. اللہ نے تخلیق فرمائی، پھر اس کو ظاہر کیا، آدم کے پردے سے نکال کر اور وجود کے پردے میں لے آیا، باری بڑا کہتے ظاہر کرنے والا، من قبل ان نبرآہا، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. ما صاحب ابھی مصیبت ان سے لڑنے والا فی ان سے حکم اللہ فی کتاب من قبل ان نبرآہا، سورہ حدیث میں آج پڑھ چکے ہیں. وہی ہے الخالق الباری المصور، لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، یہاں نوٹ کر لیجیے، یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض نہیں ہے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض. سورہ حدیث کے شروع میں کہا سبح للہ ما فی السماوات والارض، سورہ حشر میں آیا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہاں یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اور پھر دو مرتبہ آئے گا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ جمعہ کی شروع میں بھی، سورہ تغابن کی شروع میں بھی. وہ العزیز الحکیم، جتنی اس سورہ مبارکہ کی خاص خصوصیت یہ ہے، شروع بھی ہوئی تسبیح کے ساتھ، اختتام بھی تسبیح کے ساتھ، شروع میں بھی العزیز الحکیم زبردست، حکمت والا، آخر میں بھی العزیز الحکیم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.